الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا معنون عن مالك عن ابن شهاب نحوه حا، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه، وبه قال حدثنا عناد بن السري قال أخبرنا أبو الأحوص عن العامش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات کی نماز کا تذکرہ چل رہا تھا. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں 9 رکعتیں ادا فرماتے تھے. حنفیہ کے ہاں ان میں 6 جو ہیں تہجد اور 3 وتر. چنانچہ ابو داؤد شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عبداللہ ابن ابو قیس کی سند سے آئی ہے، اس میں اس کی وضاحت اور صراحت موجود ہے. حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا یحیٰ بن آدم قال اخبرنا سفیان الثوری عن العامش نحوہ، وحدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن ابی حمزۃ رجل من الانصار عن رجل من بنی عبس عن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم انہ صلى مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل قال فلما دخل فی الصلاۃ قال اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء عظمت قال ثم قرأ البقرۃ ثم سبحان ربی العظیم ثم رفع راسه فکان قیامه نحو من رکوعه وکان یقول لربی الحمد ثم سجد فکان سجوده نحو من قیامه وکان یقول سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی ثم رفع راسه فکان ما بین السجدتین نحو من السجود وکان یقول ربی اغفر لی ربی اغفر لی حتی قرأ البقرۃ وآل عمران والنساء والمائدۃ والانعام شعبۃ الذی شک فی المائدۃ والانعام قال ابو عیسیٰ ابو حمزۃ اسمہ طلحۃ بن زید وابو جمرۃ الزبی اسمہ نصر بن عمران. یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو جو ہے نماز ادا کی. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ رمضان کی رات کا ہے, بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریائے والعظمت, کہ اللہ کی ذات بڑی ہے جو بڑی بادشاہت والا, بڑے غلبے والا, بڑائی اور عظمت والا ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پوری پڑھی اور پھر رکوع کیا. فکان رکوع نحوم من قیامی, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع بھی قیام جیسا تھا. اب یہ رکوع بھی قیام جیسا تھا, اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک مطلب تو یہ یعنی جتنا لمبا قیام تھا رکوع بھی اتنا ہی لمبا تھا, اس کے برابر گویا. اور دوسرا مطلب یہ تھا ہے کہ جیسے قیام عام معمول سے زیادہ تھا کہ آپ نے قیام میں سورہ بقرہ پڑھی تھی اور اس کی وجہ سے وہ طویل ہو گیا تھا, تو آپ کا رکوع بھی عام طور پر جو نمازوں میں آپ رکوع کرتے تھے اس کے مقابلے میں لمبا اور طویل تھا. مگر اس صورت میں رکوع کا قیام جتنا ہی لمبا اور برابر ہونا ضروری نہیں. ہاں یہ ہے کہ چونکہ قیام بھی عام معمول سے زیادہ تھا, رکوع بھی عام معمول سے زیادہ. وکان یقول, اور اپنے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے, اس کے بعد آپ نے سر اٹھا کے, ظاہر ہے قیام جتنا یا اس کی مناسبت سے طویل رکوع کیا, کتنا لمبا رکوع ہوگا, اس میں یہی تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے رہے. پھر آپ نے اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھایا, تو آپ کا رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قومہ تھا سجدے میں جانے سے پہلے جو کھڑا رہنا, وہ بھی رکوع کے برابر تھا, رکوع جیسا. یہاں بھی مطلب وہی, یہ دو, یا تو اتنا ہی لمبا یا یہ ہے کہ جیسے عام معمول ہوتا ہے اس کے مقابلے میں زیادہ لمبا. اور اس میں آپ پڑھتے رہے لے ربی الحمد لے ربی الحمد, اس کے بعد آپ سجدے میں تشریف لے گئے, تو آپ کا سجدہ وہ اسی رکوع کے بعد کا جو قیام تھا اس کے جیسا تھا, اور آپ سجدے میں یہ تسبیح پڑھتے رہے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ. اس کے بعد آپ نے سر مبارک کو اٹھایا اور دو سجدوں کے درمیان بھی آپ نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اتنی دیر ٹھہرے جتنا سجدے کے اندر, اور اس میں یہ پڑھتے رہے ربی اغفر لی حتی قرأ البقرۃ, یہاں تک کہ آپ نے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء اور سورہ مائدہ یا انعام میں سے ایک پڑھی. گویا چار رکعتوں میں یہ چار سورتیں, پہلی رکعت میں سورہ بقرہ, دوسری میں سورہ آل عمران, تیسری میں سورہ نساء اور چوتھی میں سورہ مائدہ یا انعام میں سے شعبہ جو اس روایت کے راویوں میں ہیں ان کو تردد ہو گیا کہ سورہ مائدہ ہے کا ہے یا انعام ہے. اور اس سے تو ایسا بظاہر معلوم ہوتا ہے, مسلم شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران اور سورہ نساء ایک ہی رکعت میں آپ نے پڑھی. ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ قصے ہوں. حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو بکر محمد بن نافع البصری قال اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوالی سے عن اسماعیل بن مسلم الابدی عن ابی المتوکل عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وانہم قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن لیلتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات پوری رات قرآن کی ایک آیت ہی پڑھتے رہے, اور وہ ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات ہیں جو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں پیش کیے تھے, عرض کیے تھے کہ اللہ تو اپنے ان بندوں کو معاف کر دے, تو یہ تیرے بندے ہیں, اور تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو طاقت والا اور حکمت والا ہے. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پوری رات اسی ایک آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی یہی پڑھتے رہے، چونکہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عدل اور صفت مغفرت دونوں کو جمع کیا گیا ہے، اسی کا استحضار، قیامت کا سارا منظر جو ہے وہ انہی دو صفتوں پر ہے، صفت عدل اور صفت مغفرت کے اوپر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، ایک مرتبہ ایک رات جو ہے یہی ومتاز الیوم ایھا المجرمون، یہ جو سورہ یاسین کی آیت ہے، اس کو پوری رات نماز میں پڑھتے رہے۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا سلیمان بن حرب قال خبرنا شعبۃ عن العمش عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت لیلۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یزل قائما حتی هممت بأمر سوء قیل له وما هممت به قال هممت ان اقعد وادع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو حضور تو اپنی نماز میں برابر قیام میں رہے دیر تک، حتیٰ ہمم تو بے امنی سوئی، یہاں تک کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کیا۔ پوچھا گیا برے کام سے کیا مراد، کہ میں نے سوچا کہ میں بیٹھ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، یعنی حضور کو تنہا چھوڑ دوں۔ اب اس میں دو مطلب ہو سکتے ہیں، بیٹھ جاؤں کا مطلب یہ ہے کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ گئے، یہ بھی ایک طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی ہے، اس لیے اس کو برے کام کے ارادے سے تعبیر کیا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، بیٹھ جاؤں یعنی نماز ہی چھوڑ دوں، تو گویا اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کی بھی بے ادبی پائی جاتی ہے۔ بہرحال اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا طویل قیام ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی بھی تھک ہار کر کے یہ سوچنے لگا کہ میں بیٹھ جاؤں اور حضور کو تنہا چھوڑ دوں۔ حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری قال حدثنا معن قال اخبرنا مالک عن ابی النضر عن ابی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالسا فیقرأ وهو جالس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی میں جو ہے کمزوری کے زمانے میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور قرات اسی طرح بیٹھ کر دیر تک کرتے، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونَ ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِينَ آیَةً قَامَ، پھر جب آپ کی قرات میں سے 30 یا 40 آیت جتنا حصہ باقی رہ جاتا، یعنی آپ جتنی قرات کرنا چاہتے تھے اس میں سے بڑا حصہ بیٹھ کر پڑھنے کے بعد اس قرآت میں سے جب 30 یا 40 آیت کے جتنا حصہ باقی رہ جاتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور اتنا حصہ یعنی 30-40 آیتیں کھڑے رہ کر پڑھتے، ثم رکع، اس کے بعد رکو کرتے، سجدہ کرتے، پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح، یعنی دیر تک بیٹھ کر قرآت کرتے رہتے، پھر جب 30-40 آیتوں کے بقدر باقی رہ جاتا پھر اٹھ کر کے اس کو کھڑے ہو کر پڑھتے، پھر رکو سجدہ کر کے سلام پھیرتے۔ بعض حضرات نے اس طرح پڑھنے کو جو ہے منع لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک، تمام ائمہ کے نزدیک کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی آدمی ایسا کرے، عذر بڑھاپے وغیرہ ضعف کی وجہ سے، تو اس کی اجازت ہے، گویا بیٹھ کر شروع کرے اور پھر درمیان میں کھڑا ہو۔ اسی طرح حدثنا احمد بن منی قال حدثنا حشیم قال اخبرنا خالد بن الحذا عن عبداللہ بن شقیق قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تطوعہ فقالت کان یصلی لیلا طویلا قائما ولیلا طویلا قائدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. حضرت عبد الله بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے نوافل کے متعلق، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے طویل حصے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور طویل حصے میں بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. اب یہ طویل حصے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور طویل حصے میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ ایک ہی رات میں ایک بڑے حصے تک کھڑے ہو کر اور پھر بڑا طویل حصہ بیٹھ کر، ایک ہی رات میں یہ دونوں صورتیں پیش آتی تھیں. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف راتوں، کسی رات میں تو طویل حصے میں جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، کسی رات میں دیر تک بیٹھ کر نماز پڑھتے. چنانچہ اسی دوسرے مطلب کو جو ہے حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے راجح قرار دیا ہے. آگے فرماتی ہیں فیضا کرا وہ قائم، جب آپ کھڑے ہو کر قرات کرتے تھے تو رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر ہی کرتے تھے، اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تھے تو رکوع سجدہ بھی بیٹھنے کی حالت میں کرتے تھے. اب اگلی جو روایت میں آیا تھا کہ آپ بیٹھ کر شروع کرتے دیر تک، پھر 30-40 آیتیں باقی رہ جاتی، پھر کھڑے ہوتے، بظاہر دونوں روایتوں میں جو ہے وہ تعارض معلوم ہوتا ہے. تو علماء نے ان دونوں کو دو الگ 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 حالتوں پر محمول کیا ہے کہ یہ الگ الگ زمانے کے واقعات ہیں، چونکہ نوافل کی بنیاد جو ہے طبیعت کے نشاط پر ہے. آدمی کمزوری کے زمانے میں جو ہے اس کے وہ بیٹھ کر اطمینان سے پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا دشوار ہوتا ہے، صحت کے زمانے میں کھڑے ہو کر آسانی سے پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال طبیعت میں جیسا نشاط اور جیسی طبیعت میں رغبت ہوئی کھڑے ہو کر پڑھنے کی تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر پڑھنے کی تو بیٹھ کر. کبھی ایسا بھی ہوا کہ بیٹھ کر شروع کیا اور پھر کھڑے ہو کر پورا کیا، جیسا کہ اگلی روایت میں آیا. حدثنا یا پھر اگلی روایت والے مت جو شکل تھی اس کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے ایسا اس لیے کر کے دکھایا تاکہ امت کو اس طرح کرنے کا جائز ہونا معلوم ہو، مسئلہ بتانے کے لیے. حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن صاحب ابن یزید عن المطلب ابن ابی وداعۃ السامی عن حفصۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی صبحته قائدا ویقرا بالسورۃ ویرتلها حتى تكون اطول من اطول منه. حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے نوافل میں بیٹھ کر نوافل پڑھتے تھے اور اس میں کوئی سورت پڑھتے تھے، ویرتلها، اور اس سورت کو اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر اس طرح پڑھتے تھے کہ وہ حتی تکونا اطول من اطول منہ، یہاں تک کہ وہ سورت آپ کے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی وجہ سے اس سے جو لمبی سورت ہے اس سے بھی لمبی معلوم ہوتی تھی. چونکہ جب کوئی آدمی مختصر سورت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا تو وہ دوسری لمبی سورت کے مقابلے میں لمبی معلوم ہوتی. حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی، مطلب یہ ہے کہ رات کی قرات میں تلاوت میں ترتیل کا بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. قرآن میں بھی ورتل قرآن ترتیل سور مزمل میں رات کی نماز میں اسی طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی قال اخبرنا الحجاج بن محمد عن ابن جریج قال اخبرني عثمان بن ابي سليمان ان ابا سلمت بن عبد الرحمن اخبره ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان اكثر صلاته وهو جالس. حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ وفات کے قریب کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اکثر نوافل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، چونکہ ضعف ہو گیا تھا، کمزوری ہو گئی تھی. ویسے حدیث میں جیسا کہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر پڑھنے میں بھی پورا ثواب ملتا ہے. دوسرے امت کے لیے تو یہ ہے کہ اگر کوئی امتی بلا عذر نفل نماز بیٹھ کر پڑھے گا تو ہو جائے گی، لیکن آدھا ثواب ملتا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں بھی پورا ثواب ملتا تھا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ، تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما. اے اللہ، عبادات کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ، آنے والے رمضان المبارک کے برکات سے، ثمرات سے حظ وافر عطا فرما. اللہ، اس مبارک مہینے کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحے کو صحیح طریقے سے وصول کرنے اور گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اللہ، ان بابرکت ساعتوں کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ، ہمارے لیے زندگیوں میں برکت عطا فرما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر ڈال رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما کر مسلمانوں کے ملی مسائل کا حل فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں. اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، حسن سلوک، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اے اللہ نصیب فرما کر. اے اللہ امن و امان کی فضاؤں میں ہر قسم کی ترقی سے اس ملک کو مالا مال فرما، شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی نسبت سے جو غلط فہمیاں، بدگمانیاں برادران وطن اور اے اللہ دوسری قوموں کے دلوں میں ہیں ان کو دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.